روش ہے بات کرنے کی، بہت زبردست ہے. جتنا بھی انشاءاللہ خدا آپ کو توفیق دے قرآن میں دقت کریں گے، ہر دفعہ ایک نیا مطلب، ہر دفعہ ایک نئی بات. جتنی آپ اصل میں ذہنی ترقی کرتے ہیں قرآن اتنا ہی آپ کے لیے گہرا ہوتا ہے. قرآن کی گہرائی کا نہ کوئی اندازہ ہے نہ کوئی حد. کسی نے کوئی حدود بیان نہیں کی ہیں کہ اس کے بعد کسی اور کے ذہن میں اس سے بہتر بات نہیں آئے گی، یہ بات نہیں ہے. قرآن کے ترجمے، مقبول صاحب کا ترجمہ جس زمانے میں تھا ایک شاہکار تھا، لیکن آج کے زمانے کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے اب وہ ترجمہ اپڈیٹ نہیں ہے. اب ترجمہ اگر پڑھنا ہے تو شیخ محسن نجفی کا پڑھنا ہوگا یا ذیشان ترجمادی صاحب کا پڑھنا ہوگا، جو آپ کے زمانے کے اعتبار سے بہترین ترجمے ہیں قرآن کے. تو قرآن ترجمے کے اعتبار سے بھی تھوڑے ہی عرصے کے اندر مفہوم کے اعتبار سے گہرائی پیدا کر لیتا ہے. تو اگر اس کے مطالب کو دیکھیں، اس کی گہرے مطالب کو دیکھیں، تو قرآن تھوڑی سی جگہ ہے. ویسے اگر دو چار دوست اور بھی اندر آ جائیں، قرآن جب ترجموں کے اعتبار سے چند سالوں کے بعد آپ کو تھوڑے اور گہرے مطالب تک لے جاتا ہے، تو اگر کسی کے پاس قرآن کی تفسیر کی صلاحیت ہو، سمجھنے کی صلاحیت ہو، اس قرآن نے انسان کی، جتنا ہی عقل مند انسان، جتنا ہی عقل مند انسان، گہرا انسان، وسعت کے اعتبار سے پھیلے ہوئے نظریات والا انسان، جتنا انسان گہرا ہونا چاہے، قرآن الحمدللہ اس سے زیادہ گہرا ہے. جتنا انسان عمیق ہونا چاہے، قرآن اس سے زیادہ عمیق ہے. قرآن بڑی بڑی باصلاحیت، بہت ہی صلاحیت رکھنے والی ایک خدا کی مخلوق کہ جس سے استفادہ جو کرتے ہیں پھر وہ عجیب ہوتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں. بہر ابھی قرآن کی زیادہ قرآن کے موضوع پر نہیں، عنوان ہمارا دوسرا ہے، لیکن بس اتنی ہی بات کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ آپ کے مسائل کا، اپنے اندر سارے مسائل کا حل اپنے اندر سمویا ہوا ہے. قرآن ہر انسان کی، ہر زمانے کے انسان کی ہر مشکل، ہر زمانے کی مشکل قرآن اپنے اندر سوشن رکھتا ہے. انشاءاللہ جتنے گہرے لوگ، جتنے باصلاحیت لوگ اس قرآن سے استفادہ کریں گے، اتنی ہی دنیا کے مسائل حل ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہو قرآن نے کہا کہ من المؤمنین اور رجالوں، آپ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. یہ مردانگی والی بات ہے، نہ کہ مذکر اور مونس والے مرد کی بات ہے، یہ مردانگی والی بات ہے. رجال یعنی جو باہمت لوگ ہوتے ہیں، فیصلے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سٹیپس لینے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم انہیں رجال کہتے ہیں. وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے. من المؤمنین الرجال قد، یا من المؤمنین الرجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، انہوں نے سچا کر دکھایا. صدقوا، سچا کر دکھایا، کیا وہ عہد جو انہوں نے کیا تھا، وہ عہد جو انہوں نے کیا تھا سچا کر دکھایا. ہم نے آپ سے کہا کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم، یاد ہی نہیں ہے کہ وہ عہد ہم نے کب کیا ہے. یہ پتہ ہے قرآن کہتا ہے تو عہد کیا ہے، کہیں کیا ہے کسی جگہ پر کسی کے سامنے، یہ ہم عہد کر کے آئے ہیں، کوئی عہد کر کے آئے ہیں. کہا سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے کیا. منہم من قضا نحبہ، کچھ لوگ ہیں انہی مردوں میں سے، رجال میں سے، جنہوں نے اپنے وعدے کو جو کیا تھا پورا کر دکھایا. ومنہم من ینتظر، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو راستے پہ چل رہے ہیں، اسی راستے پہ کہ جو انشاءاللہ انہیں وہیں پہنچائے گا کہ جہاں بقیہ پہلے والے جا چکے ہیں. منہم من ینتظر، جو لوگ انتظار کر رہے ہیں لیکن راستے پر ہیں. وہ میں بدلو تبدیلا، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. او جتنا قرآن گہرا ہے اتنا ہی فرمان بھی گہرا ہے، جتنا قرآن گہرا ہے اتنی ہی روایات بھی گہری ہیں. جیسے قرآن آپ کو ہر زمانے میں، جتنی آپ عقل، جتنے آپ سمجھدار ہو جائیں، جتنے آپ عمیق ہو جائیں، جتنا قرآن آپ کو اپنی گہرائی میں اتار سکتا ہے، اتنا ہی روایات بھی ہے. یہ کہہ دینا کہ ایک بات جو زمانے میں تھی جو ہماری سمجھ میں آ گئی اب اس سے زیادہ اور کیا سمجھیں گے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری کم علمی ہے. قرآن میں یہ صلاحیت جتنی ہے اتنی ہی روایات میں یہ صلاحیت ہے. ہر زمانے میں وہی مفاہیم، وہی گفتگو جو اہل بیت علیہ السلام فرما چکے ہیں، اگر انسان گہرا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو گزشتہ لوگوں کی سمجھ میں آیا تھا آج نئے مطالب نکل رہے ہیں، بات وہی ہے. خوب، جو ان دونوں سے بھرپور استفادہ کرے اور اپنے زمانے کے اعتبار سے آپ کے مسائل کا سلوشنز دے، ہم اسے فقیہ کہتے ہیں، ہم اسے مجتہد کہتے ہیں. اب وہ محدث نہیں ہے، محدث جتنا رسول کے زمانے سے قریب ہوگا وہ محدث کہلائے گا، جتنا آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے سے نزدیک ہوگا وہ محدث کہلائے گا. محدث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کو نقل کرنے والا، احادیث کو نقل کرنے والا محدث ہوتا ہے. لیکن جتنا زمانہ دور ہوتا جائے اور مسائل نئے پہ نئے عالم اسلام کے لیے کھڑے ہوتے رہیں، ہوتے ہیں جو آپ کے زمانے کے مسائل ہیں، جن مشکلات کو آپ فیس کر رہے ہیں، جن سوالات کو آپ فیس کر رہے ہیں، یہ آپ سے پہلے والی قوم کے سامنے نہیں تھے. مثلاً بینکنگ کا ایشو ہے، مثلاً لاٹریز کے مسئلے ہیں، آپ بی سی اور پاؤنڈ، یہ جو پرائز بانڈ لیتے ہیں، آپ لیزنگ پہ چیزیں لے رہے ہیں، آپ گھر کی تعمیرات کر رہے ہیں، اس میں آپ کے واش رومز کا ایشو ہے، واش رومز پہلے کچھ اور ہوتا تھا، آپ سیٹیں لگ گئی ہیں، آپ کے پاس ہزاروں سوال کھڑے ہوتے ہیں. جیسے جیسے معاشرہ ترقی کر رہا ہے ہزاروں سوال کھڑے ہوتے ہیں. اب ان کا وہی جواب نہیں دیا سکتا، یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی کیونکہ اس موضوع پر کوئی واضح آیت اور روایت نہیں ہے تو ہم جواب نہیں دے رہے. غلط ہے یہ. آپ کہیے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، مجھے نہیں معلوم، روایات میں اور آیات میں نہ ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَإِلَّا کبھی بھی رسول اللہ یہ نہ فرماتے انی تارک فیکم ثقلین، کہ میں آپ کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو گہری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقل بھاری سے نکلا ہے، ثقلین بہت بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسک تم بہما، جب تک تم ان دو سے تمسک رکھو گے، تمسک جب تک ان دو سے تمسک رکھو گے، لن تضلوا بعدی، کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی. یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا جو اس سال حج پر موجود تھے، رسول اللہ نے ان کو مخاطب کر کے بات تو کہی ہے لیکن پہنچائی تو آپ تک ہے اور آپ کی بعد والی نسلوں تک ہے کہ ان دو سے تمسک رکھو. انشاءاللہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ان سے تمہارا تمسک ہے کہ جس کا جواب انہیں تمہیں نہ دیں، لیکن ہر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے، ہر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کیا آپ ساری گہرائیوں کو سمجھ سکیں. پھر جو قرآن پہ بہت کام کرتا ہے آپ اسے مفسر کہتے ہیں، اور جو احادیث پر بہت کام کرتا ہے آپ اسے فقیہ کہتے ہیں. اور جب یہ دونوں انشاءاللہ 50-50 سال اور 60-60 سال لوگ محنت کر لیتے ہیں تو پھر وہ آیت اللہ کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ احتیاط کرتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، آپ اٹھائیں توضیح المسائل کو اردو میں نہیں، فارسی یا عربی میں اٹھائیے، جس کے اندر سے نکال کے آپ کے لیے اردو کے چند مسائل لکھے گئے ہوتے ہیں، اصل میں تو یہ عربی کے اندر، فارسی میں جو اصل کتابیں ہیں آپ ان کو اٹھائیے تو فقی بہت محنت کے بعد بھی آگے جا کے یہ لکھ دیتا ہے کہ واللہ عالم، یعنی آپ کو مسئلہ بتائے گا اور پھر کہے گا کہ یار اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا جو میں نے تمہیں دے دیا ہے یہی صحیح ہے، بھائی کہ اس نے 60 سال محنت کی ہے اور اس سے زیادہ کسی اور نے اس پر محنت نہیں کی ہے اور اس سے اچھی بات نہیں کر سکتا. لیکن وہ بیچارہ بھی احتیاط کرتا ہے، عربی میں ہر فتوے کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اصل علم اللہ کے پاس ہے، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. میں نے تو اپنی کوشش کر کے آپ کے مسئلے کا حل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اسے فقیہ کہتے ہیں. آپ کے زمانے کے فقیہ، بدلتے ہوئے حالات، دنیا کے بدلتے ہوئے حالات، کتنا تبدیل ہوا ہے اسلامی معاشرہ، کتنا تبدیل ہوا ہے اسلامی دنیا، کتنی تبدیل ہوئی ہے، کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ میں زمین کی بات کرتا ہوں، میں نقشے کی بات کرتا ہوں، کتنی تبدیل ہوئی ہے. پھر ہم اگلی بات کریں گے کہ آیا اگر زمین اور نقشے میں اتنی تبدیلی ہوئی ہے تو آیا خود فرامین میں، خود قرآن میں، خود استدلال، خود روایات، آیا لوگوں نے فقہ اور شریعت کو موڑنے کی کوشش کی ہے نہیں کی ہے؟ آیا یہ بھی تبدیل تو نہیں ہو رہی ہے؟ جب لوگ زمین اور جغرافیہ تبدیل کر رہے ہیں، مثلا اہل بیت کا مرکز کیا ہے، اسلام کا مرکز کیا ہے، قرآن کا مرکز کیا ہے؟ بسم اللہ، کربلا، کاظمین، نجف، مشہد، جی احسنت، اللہ کا گھر اور پھر رسول اللہ کا گھر، یعنی مدینہ اور آپ کے ائمہ، رسول اللہ کہاں پر ہیں، آخری زندگی کہاں گزاری ہے، اسلام کا مرکز کس کو قرار دیا ہے، حکومت اسلامی کہاں پر بنائی ہے، مسلمانوں کے مسائل اسٹارٹ، جنگ ہونی ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں، کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، کہاں سے نکلتی ہیں، مدینے سے نا، مدینے میں تو حکومت بنائی ہے، آپ کے مولا کائنات جب خلیفہ بنتے ہیں کہاں پر ہیں، مدینے میں، لیکن مجبوری، کیونکہ فتنہ شام میں کھڑا ہوا ہے، فتنہ شام میں کھڑا ہوا ہے، تو پھر مجبوراً مدینے کو چھوڑ کے کوفے کی طرف آئیں، لیکن جیسے ہی امام کی شہادت ہو گئی، امام حسن علیہ السلام کہاں ہیں واپس پلٹ کے، مدینے میں، پھر مدینے واپس آ گئے، پھر مدینے میں مسائل کھڑے ہوئے، ضرورت پھر ایک بار للکارا ہے دشمن نے، بیعت مانگ رہا ہے، پھر امام حسین علیہ السلام نے کون سی جگہ چھوڑی ہے، مدینہ چھوڑا ہے، لیکن امام سجاد کربلا کی شہادتوں کے بعد واپس کہاں پلٹے، مدینے، ہم ہوتے تو ہم کہتے بھائی اب تو امام حسین کربلا میں ہیں تو ہم تو کربلا میں رہیں گے، ایسا ہی ہے نا، ہے نا آپ کی ذہنیت سب کی، امام سجاد نے کہا نہیں واپس چلو، مرکز وہ ہے کہاں، مدینے، پانچویں امام کہاں پر ہیں، پوری زندگی مدینہ، چھٹے امام کہاں پر ہیں، پھر مدینہ، ساتویں امام کہاں پر ہیں، مدینہ، دشمن نکال کے لے کے گیا ہے بغداد، اپنی جیلوں سے گزارتا ہوا بغداد اور پھر کاظمین میں شہید ہو کے دفن ہوئے، لیکن اصل میں مرکز کہاں ہے، مدینہ میں، امام رضا کہاں پر ہیں، شہادت ہو گئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، آپ کے آٹھویں امام کہاں پر ہیں، پھر مدینہ، زبردستی لے جایا جا رہا ہے، مرف جس کو آج آپ بشت کہتے ہیں، زبردستی لے آئے گئے ہیں، لیکن نویں امام کہاں پر ہیں، پھر مدینہ، پھر زبردستی نکال کے لے کے گئے ان کو، اور اپنا داماد بناتا ہے مامون، لیکن امام کا مرکز مدینہ ہے، پھر دسویں امام مدینے میں تھے جب ان کو لے جایا گیا، اور کہا کہ بس، گیارہویں امام پھر وہیں پر ہے، نہیں دیکھ پائے مدینہ، زیادہ زندگی وہیں گزار دی، جس کو آپ سامرہ کہتے ہیں، دسویں اور گیارہویں امام زندگی وہاں گزار دی، لیکن پھر آپ دیکھیے آپ کی حدیث اور روایات میں آ گیا ہے کہ جب انشاءاللہ آپ کے آخری امام آئیں گے تو کیا کربلا سے آئیں گے، آپ نے پھر کہا کہ مکے کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ لیں گے، مدینے سے گزریں گے، بٹ سارے جو مومنین ہوں گے اپنے ساتھ لیتے ہوئے، ایک سفر ہے جو کوفے کا ہے، کوفے میں جا کے مرکز بنانا ہے، کچھ مصر میں مرکز بنائے گا، اور پھر وہی خطہ شام کا جہاں لڑائی ہونی ہے، لیکن جب حکومت اسلامی بن جائے گی مرکز پھر مدینہ ہے، مرکز پھر مدینہ ہے، مدینہ ہمارا مرکز ہے، تشیع کا مرکز ہے، لیکن آیا آپ ابھی اس وقت اسی ذہنیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں نہ مدینہ ہمارا ہے نہ مکہ ہمارا ہے، آپ تو کہتے ہیں یہ تو اب آل سعود کا ہے، یہ تو اب سعودیوں کا ہے، یہ تو اب ان کے قبضے میں، حج ہمیشہ انہوں نے کروانا ہے، اگر میں تھوڑا سا اہل بیت سے پیچھے جاؤں تو آپ کو پتا ہے انشاءاللہ، میں صرف یاد دلا رہا ہوں کہ یہ حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب اور ان سے پہلے کے سارے آبا و اجداد جو رسول اللہ کے آبا و اجداد کہلاتے ہیں، کہ جن سے پھر ائمہ کی نسل چلی ہے، یعنی حضرت اسماعیل کہ جن کو حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے ہیں، یہ سب مکے میں تھے، یہ ساری جو آپ اہل بیت علیہ السلام کی اور ان سے بعد ساری نسل دیکھ رہے ہیں، یہ سب کی سب ان کے آبا و اجداد سب وہیں پر ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں سرزمین حجاز، نہ کہ آپ کہتے ہیں سعودی عرب، شیعوں کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے سعودی عرب، ایک خاندان وہ بھی ڈاکو خاندان آگے قابض ہو جائے کسی جگہ پہ اور اپنے نام پر ملک کا نام رکھ دے، اور ہم کہیں کہ اب تو مجبوری ہے، اب تو 150 سال گزر گئے، اب تو قبول کر ہی لیا ہے، تشیعوں نے نہیں کیا ہے قبول، شیعوں نے قبول نہیں کیا، یہ سرزمین حجاز ہے، یہ ہمارا مرکز ہے، جب ہمیں موقع ملے گا ہم واپس جائیں گے، ہم اپنے حرم بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور مکے کے اصل پانی پلانے والے اور خدمت کرنے والے جن کو قرآن نے کہا ہے وہ آپ ہیں، کہ جو ابو طالب کرتے رہے، جو عبد المطلب کرتے رہے، اور جو ان کے والد کرتے رہے، اور جو ان کے والد کرتے رہے، یاد ہے نا آپ کو ابرہ جب گرانے کے لیے آیا تھا تو کس کے پاس تھا خانہ کعبہ؟ عبد المطلب کے پاس ہے نا، ابرہ گرانے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ ایمان ہے اللہ پہ کہ کہا مجھے میرے اونٹ واپس کرو، وہ ہنسنے لگا، اس نے کہا میں سمجھ رہا تھا تم بڑے آدمی ہو، تم آگے کہو گے بھائی میری جان چھوڑو، مکے کو مت گراؤ، خانہ کعبہ کو مت گراؤ، واپس چلے جاؤ، میں سمجھ رہا تم بڑے آدمی ہو، تم تو چھوٹے سے آدمی ہو، تم آگے اپنے اونٹ مانگ رہے ہو، یہ اس نے مذاق اڑایا، عبد المطلب نے کہا بھائی جو میری چیز ہے اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اور جو اللہ کی چیز ہے اس کی حفاظت اس کے ذمہ ہے، تو خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، مجھے میرے اونٹ دو، اسے پتہ ہی نہیں عبد المطلب ہیں کیا، ایمان ہے کیا ان کا، اور آپ نے دیکھ لیا پر جو کچھ ہوا، قرآن کو باقاعدہ یعنی سورہ اتارنا پڑ گیا بھائی، اتنا بڑا حادثہ اور واقعہ ہے، ایمان عبد المطلب ہے جو انشاءاللہ منتقل ہوا ہے ابو طالب میں، منتقل ہوا ہے نا، اور بھی تو بچے تھے عبد المطلب کے، لیکن ہاتھ محمد کا دیا ہے ابو طالب کے ہاتھ میں، کیونکہ پتہ تھا کہ اسی ایمان کے ساتھ اب ابو طالب آگے بڑھیں گے، اب جو فوکس کیا ہوا نا دشمن نے ابو طالب کے ایمان کو، اس پر میں آپ کے جعفر تیار میں گفتگو کر چکا ہوں کہ کیوں فوکس کیا ہوا تھا انہوں نے، اب ابو طالب کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، اس کی بات چیت ہو چکی ہے آپ کے علاقے میں ایک بار، ہمارا مرکز یہ ہے، اب یہ جغرافیائی تبدیلی ہے جو ہمارے دماغوں میں، اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مرکز، اب کہاں ہے مرکز، اب ہم تو آہستہ آہستہ اپنے آپ اپنے دامن چھڑائے بیٹھے ہیں، مکہ اور مدینہ تو لگتا ہے کہ جیسے آپ کو جانا ہی نہیں ہے، آپ اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار کربلا کو بچا لو، کربلا خطرے میں، شام کو بچا لو، شام خطرے میں، یعنی جناب زینب کا حرم خطرے میں، آپ کہتے ہیں بھائی سامرہ کو بچاؤ دو معصومین خطرے میں، کاظمین کو بچاؤ دو معصومین خطرے میں، نجف کو بچاؤ ایک امام خطرے میں، ہماری یہ حالت ہوئی ہوئی ہے، دشمن نے آہستہ آہستہ 1300 سال کے اندر کہاں لا کے ہمیں گرایا ہے، ہم نے یہ کہا تھا اور ابھی بھی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ بھائی اصل میں تو عالم اسلام کا جو مرکز ہے، اور انشاءاللہ شیعہ اگر اپنے آپ کو اصل اسلام اور مسلمان کہتے ہیں تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ کا اصل مرکز جو ہے وہ مدینہ اور مکہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سرزمین حجاز، کہ جو آپ کی ہے، جو رسول اللہ کی سرزمین ہے، جو آپ کے آئمہ کی سرزمین ہے، جو عالم اسلام کا مرکز ہے، اس ذہنیت کے ساتھ جغرافیہ تبدیل ہوا، ہمارے دماغ تبدیل ہو گئے، جغرافیہ تبدیل ہوا، دوسرا جغرافیہ تبدیلی کیا ہے، آہستہ آہستہ ملکوں میں تقسیم کیا ہم کو، ممالک ملکوں میں تقسیم کیا، اب مسلمان کم افغانی زیادہ ہیں، مسلمان کم پاکستانی زیادہ ہیں، ہم مسلمان کم لیبین مصری ایرانی زیادہ ہیں، ہم مسلمان کم اور فرض کریں کسی اور عراقی مصری لیبینز الجزائر تیونس سے لے کر کویتی بحرین قطر عمان عرب امارات، یعنی پورے مسلمانوں کو ملکوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک قوم پرستی کی عجیب سی ذہنیت، اتنی عجیب ذہنیت ہے کہ ہم کوئی ایشو ہو جائے کسی اسلامی ملک میں تو کیونکہ ملکی ایک ذہنیت ہماری بن چکی ہے، ملک یہ اسلامی اصطلاح نہیں ہے، میں دوسری ذہنیت تبدیلی بات کر رہا ہوں، پہلی کر چکا کہ جو ہمارا ذہنی تبدیل ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں ہمارا مرکز جو ہے پتہ نہیں کہاں پر، میں ایسے کہہ رہا ہوں مکہ مدینہ گھمایا پورا آپ کو، ایک بار سفر کروا کے واپس لے کے گیا ہوں، اب اسی طرح سے دوسرا موضوع کر رہا ہوں کہ ملک قرآنی اصطلاح نہیں ہے، جیسے وہ سرزمین حجاز ہے ایسے یہ پورا سرزمین اسلام ہے، مسلمان کا کوئی ملک نہیں ہوتا، بھائی شیعہ کی کوئی قومیت نہیں ہوتی، شیعہ شیعہ ہوتا ہے، آپ آیا سوچتے ہیں کہ میں پاکستانی شیعہ ہوں تو وہ افغانی شیعہ ہیں، فلانے ایرانی شیعہ ہیں تو فلانے عراقی شیعہ ہیں. اگر آپ اس ذہنیت کے ساتھ ہیں اس کو تبدیل کریں، تبدیل کریں. شیعہ شیعہ ہوتا ہے. اس قومیت کی بنیاد پہ لوگ آپ کے دماغ میں لاتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ عرب کیوں ہے، آپ کی لیڈرشپ ایرانی کیوں ہے، آپ کی لیڈرشپ افغانی کیوں ہے. ہم نے کہا بھائی ہمارے یہاں چکر ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں چکر نہیں ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کے راستے پر ہو جب تک ہمارے امام غیبت میں ہیں، جب تک ہمارے امام غیبت میں ہیں، جو اہل بیت کے راستے پر اور ان سے سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے نزدیک ہوگا، فکر کے اعتبار سے نزدیک ہوگا، شجاعت کے اعتبار سے نزدیک ہوگا، وہ ہمارا لیڈر ہوگا. اب وہ چاہے ایرانی ہو، چاہے افغانی ہو، چاہے عراقی ہو، چاہے پاکستانی ہو. یہ قومیتیں ملکوں کی بنیاد پر تقسیم، یہ عالم اسلام کی تقسیم نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم نہیں ہے. اللہ نے ایسا نہیں بنایا. آپ کو پتہ ہے کہ مولا کائنات کا، اہل بیت علیہ السلام کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے اس مشکل وقتوں میں کہ جب امام کو تنہا کر کے گھر میں بٹھا دیا گیا تھا، سب سے زیادہ کس قوم نے ساتھ دیا ہے؟ مدینے کے لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے، کوفے کے لوگوں نے. سب سے زیادہ ساتھ پتہ ہے وہ کہاں کے لوگوں نے دیا؟ یمنیوں نے. آپ ساری شخصیات کو اٹھائیں سب یمنی نکلیں گے پیچھے سے سب. اور اتفاق سے آج بھی سید حسن نصر اللہ تک، سید حسن نصر اللہ تک جتنی شخصیات کو اٹھائیں گے سب یمنی نکلیں گے. مالک اشتر کو اٹھائیں گے یمنی ہے، اب ایسا کرنی کو اٹھائیں گے یمنی ہے. لائن لگی ہوئی تھی یمنیوں کی. کیوں؟ مولا کائنات کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یاد آ رہا ہے آپ کو یہ موقع؟ واقعی یاد آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں آ رہا یاد آپ کو. امام آخری حج سے پہلے تبلیغات کے لیے گئے ہوئے تھے یمن، آخری حج سے پہلے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس سے پہلے امام آپ کے گئے ہوئے تھے یمن، وہاں وہ تبلیغات کر چکے تھے. اور وہ اس طرح سے شیعہ ہوئے تھے کہ جب زید، زید یعنی چوتھے امام کے بیٹے زید، کہ جب انہوں نے قیام کیا تو سب سے زیادہ یمنیوں نے ویلکم کیا. اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے کہا بھائی ہم ٹکرا جائیں گے اہل بیت کے حق کے لیے، ہم یمنی ٹکرا جائیں گے پوری دنیا سے. اور وہ ٹکرا گئے، وہ ٹکرا گئے. اور آج تک وہ بنیادیں باقی ہیں، ابھی تک اسی نظریے کے ساتھ ہیں، ابھی تک وہی خنجر لگا کے گھوم رہے ہیں. وہی خنجر کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے فرزند نے ان کو دیا تھا، اسی خنجر کو نشانی کے طور پر لے کے چل رہے ہیں. وہ کہتے یہی ہیں کہ سید ہو ہر وقت تلوار اس کے نیام سے باہر ہو، سید ہو ہر وقت اس کی تلوار سے نیام باہر، تلوار نیام سے اس کی باہر ہو، اور شجاعت کے ساتھ وہ للکارے دشمن کو، وہ ہمارا لیڈر ہے. ابھی بھی دو تین اصولوں کی بنیاد پر یمنی اپنا لیڈر بناتے ہیں. وہ یمن جس کو آج سعودی عربیہ 6 سال 7 سال سے پامال کر رہا ہے، مسمار کر دیا ہے. بچے دواؤں سے نہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے. یمن کے بچے، یمن کے بچے سعودی عربیہ کے اس حملے کی وجہ سے، آل سعود کے اس حملے کی وجہ سے، جس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہے، بھوک سے مر رہے ہیں. لیکن ان کا لیڈر حسن العماد ایک شخصیت ہے. حسن عماد انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ ان کی کتابیں دیکھنا شروع کریں گے، ایک نظریاتی اور فکری لیڈر ہے. وہ نہیں کہہ رہا میں جو انقلابی لیڈر جنہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، عبد الملک حسی، ان کا ایک فکری لیڈر ہے عماد، حسن عماد یا عماد الحسن، حسن عماد. حسن عماد کی اگر آپ ابھی آخری جو تقریر ان کی آئی آپ سنیں، تو کہا کہ کیونکہ یمنیوں نے آخری امام کا ساتھ دینا ہے اس لیے ہم پر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے. یعنی دشمن آگاہی کے ساتھ یمن پر حملہ کرتا ہے کہ یہاں کے لوگ ساتھ دیں گے ان کے اپنے آخری امام کا. محمد بن سلمان کہہ چکا ہے میڈیا کے اوپر کہ میں لڑوں گا. یہ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، میں بھی فوج تیار کر رہا ہوں، میں بھی لڑوں گا. یہ اس کے کہے کی بنیاد پر ہو رہا ہے سب کچھ. بہرحال مولا کا ساتھ، مولا کائنات کا ساتھ دینے والے مدنی نہیں تھے، مکی نہیں تھے، زیادہ تر یمنی تھے. اور آپ کو یاد ہو روایت میں بھی بات موجود ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا تو لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ یمن چلے جائیں، یہ مشورہ موجود ہے کہ آپ یمن چلے جائیں، وہاں پر پھر آپ کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اب یہ ملکوں کی بنیاد پر اگر آج آپ تقسیم کر دیں گے تو کیسے جسٹیفائی کریں گے پرانی باتوں کو کہ جہاں پر آپ کے اہل بیت علیہ السلام مدینہ اور مکے کے لوگ ساتھ نہ دیں اور جب کوفے سے لیٹر آ جائیں تو آپ پھر اٹھیں اور وہاں سے کوفے کی طرف چلے جائیں اور کہیں گے کیونکہ زیادہ تر لوگ مجھے بلا رہے ہیں تو وہاں چلتے ہیں. اور الحمدللہ کوفیوں نے بھی ساتھ دیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ شہداء کربلا کے آدھے لوگ کوفی ہیں، آدھے لوگ ان 72 لوگوں میں، اور جو لیڈرشپ نظر نہیں آتی تو وہ پہلے شہید ہو گئی تھی، اور جو بچ گئے تھے بیچارے بعد میں جیلوں سے جب نکلے ہیں توابین بن کے پھر شہید ہو گئے، لیکن کوفیوں نے بھی ساتھ دیا ہے. اب اگر یہ ملکوں کی تقسیم آپ مان لیں، جو میں نے ہلکا سا دوبارہ آپ کو ایک سفر کروایا تاریخ کا، سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ شیعہ ہوتا ہے، شیعہ یمنی نہیں ہوتا، شیعہ شیعہ ہوتا ہے، شیعہ مدنی اور مکی نہیں ہوتا، شیعہ لبنانی، افغانی، ایرانی اور عراقی نہیں ہوتا، شیعہ شیعہ ہوتا ہے. اگر کہیں یہ وطن کہ جو ہمیں نیا لبادہ اڑا دیا ہے وطن پرستی کہہ کر، اور آپ کے ملک الگ کر کر کے آپ سے کہتے ہیں اپنی قومیتوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اس کو اقبال بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں. اقبال کا قول آپ نے انشاءاللہ سنا ہوا ہے، علامہ اقبال، اس وطن پرستی کو، اس وطن پرستی کو کہ جو بعد میں پھر یہ کہے کہ میں تو پاکستانی ہوں، میرا کیا تعلق ہے قضیہ فلسطین سے، میں تو پاکستانی ہوں، میرا کیا تعلق ہے افغان میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں امریکہ کیا کر رہا ہے، میں تو پاکستانی ہوں، میرا کیا تعلق، اور میں بھی شیعہ ہوں، مجھے کیا تعلق کشمیر سے، کشمیر میں تو جو ہو رہا ہے انہیں لیا جائے، میں تو پاکستانی شیعہ ہوں، ایران پر حملہ ہو جائے میرا کیا تعلق، لبنان پر حملہ ہو جائے میرا کیا تعلق، شام پر حملہ ہو جائے میرا کیا تعلق. اگر کہیں اس فکر کے ساتھ آپ وطن پرست ہیں، قوم پرست ہیں، تو اس کے لیے اقبال نے کہا تھا. شاندار بات ہے اقبال، بہترین بات ہے اقبال. کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اقبال کہہ رہے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. تم کہاں مکے کے اندر بتوں کو تلاش کرنے گئے ہو؟ تازہ خدا جو اب تم خود بت بنا رہے ہو نا، ان میں سب سے بڑا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن ہے اس کا مذہب کا کفن ہے. یعنی جب تم اس کو اپنا لباس بنا لو گے نا بھائی، تو تم نے اصل میں مذہب کو کفن پہنا دیا ہے. اگر تم نے اس کو اپنا لباس بنایا ہے، جو پیراہن ہے اس کا مذہب کا کفن ہے، اقبال ہی کہنا چاہ رہے تھے. آج ہم اس اعتبار سے تقسیم لوگ ہیں، ہم تقسیم لوگ ہیں. آج سے 100-125 سال پہلے 4 آئمہ کے حرم گرا دیے گئے. کتنی پرانی بات کر رہا ہوں، 125 سال پہلے 4 معصومین کے حرم گرا دیے گئے، 4 آئمہ، اور یقینی طور پہ فاطمہ بنت اسد بھی وہیں پر تھیں، امام علی علیہ السلام کی والدہ وہیں تھی، اور سینکڑوں صحابی تھے وہیں پر تھے، گرا دیے گئے. اور ہم سب اپنے مسائل میں گرفتار، پوری دنیا، عالم اسلام، عالم تشیع، ہم سب اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے لوگ. اسی طرح کی تھوڑی شکلیں چینج، ہم جنگوں میں پھنسے ہوئے تھے، اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، پتہ چل بھی گیا کچھ کر نہیں سکے، صرف نعرے لگاتے رہے. پورے 1300 سال کے بعد کسی نے دوبارہ سے جھنجھوڑا ہے، 1300 سال کے بعد دوبارہ کسی نے جھنجھوڑا ہے، پوری تشیعوں کو دوبارہ سے تیار کیا ہے، اپنا خون دیا ہے، ایرانیوں نے، لبنانیوں نے، یمنیوں نے، شامیوں نے، بحرینیوں نے صرف خون نہیں دیا ہے، بحرینیوں کو جو سزا ان کی گورنمنٹ دیتی ہے نا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. وہ ان سے ان کا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ چھین کے ان کی آئیڈنٹیٹی ختم کرتی ہے، کہ اب تم بحرینی نہیں ہو، اور پھر ان کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، اپنے جزیرے سے نکال دیتے ہیں. جب کسی انسان کے پاس کوئی پاسپورٹ نہ ہو، کسی انسان کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ نہ ہو، اور اس کو پتہ چل جائے کہ اب میں کسی ملک کا شہری نہیں رہا، یہ سزا سب سے سخت سزا ہے جو اس وقت بحرینی شیعوں کو مل رہی ہے. بحرینی شیعوں کو صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے 70% ہونے کی بنیاد پہ، 70% بحرینی شیعہ ہونے کی بنیاد پہ اپنے حقوق کا مطالبہ کیا ہے، جمہوری بنیادوں پہ. جنگ نہیں کی، اسلحہ نہیں اٹھایا، کہا بھائی الیکشن کرواؤ. بھائی بادشاہی نظام، الیکشن جو 73 میں تم نے گورنمنٹ ختم کیا ہے، دوبارہ سے الیکشن کرواؤ، دوبارہ سے پارلیمنٹ میں دیکھو جس کی اکثریت ہے اتنی حقوق دے دو، بس یہی مانگ رہے ہیں. نہیں کہا کہ آل خلیفہ کو ختم کرنا ہے، نہیں کہا کہ ملک پر قبضہ کرنا ہے، نہیں کہا کہ تمہیں باہر نکال لیں گے، کہا کہ جو حقوق بنتے اتنا دے دو. اس کی سزا مل رہی ہے. مجتہدین کی سطح کے لوگ جیلوں میں تھے، جو ان کے مجتہد ہیں وہ جیل میں تھے، جو ابھی تازہ رہا ہوئے اور پھر ملک بدر کر دیے گئے. اب عراق اور ایران کے درمیان میں بیچارے کبھی یہاں اور کبھی وہاں، اب کوئی ملک نہیں ہے. علماء جیل میں، فقہا جیل میں. کو تشیعوں نے 1300 سال کے بعد دوبارہ سٹینڈ لیا ہے، اور پھر دوبارہ سے الحمدللہ جتنے انہوں نے آپ کے فکری نظریاتی اور فکری بنیادوں پہ جتنے بند باندھے تھے نا، اب آپ نے توڑنا شروع کیے. اب آپ نے ایک ایک کر کے رہائی حاصل کرنا شروع کی. اب آپ ساری زنجیریں توڑ رہے ہیں. یہ زنجیریں توڑنے کا مرحلہ ہے جو بھی آپ کا چل رہا ہے نا، زنجیریں توڑنے کا. سزا تو ملے گی. آپ نے ان کے 200 سالہ پروگرام، 300 سالہ پروگرام کو خراب کرنا شروع کر دیا ہے. وہ کیا سوچ رہے تھے، پوری دنیا کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں گے، جیسے ملکوں میں بانٹ دیا، آپ کہیں گے ہم نہیں کرنے دیں گے. ارے بھائی، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے بعد انہوں نے آپ سب کو تقسیم کر دیا ہے، پریکٹیکل کر چکے ہیں وہ. اور اس کے بعد جہاں زیادہ دولت تھی ان کو پتا تھا، پیٹرول کی یا گیس کی، انہوں نے ان کو اور چھوٹا کر دیا. یعنی یہی کویت، یعنی یہی قطر، یعنی یہی بحرین، یعنی یہی سعودی عرب، یعنی یہی عرب امارات جس کو آپ دبئی اور شارجہ، اور چھوٹا کر دیا تاکہ یہاں کے تو آئل اور گیس کو لے جائیں. کون بولے گا؟ کسی میں جرت ہے؟ کیونکہ قیام کرتا ہے انسان اسلام کی بنیاد پہ. اگر اسلام اس کی رگوں میں ہے تو قیام کرتا ہے، وإلا وہ ایک حد تک اپنی قوم، اپنی زمین اور اپنی دولت کے لیے. اصل جو توانائی انسان کو ملتی ہے، جو جوش اور جذبہ انسان کو ملتا ہے، وہ دین دیتا ہے، وہ مذہب دیتا ہے. اور کہیں وہ مذہب اہل بیت ہو تو بس پھر وہ ہاتھ کاٹتا ہے ان لوگوں کی جو ان کی دولتوں کو لوٹتے ہیں، ان لوگوں کی جو ان کے معدنیات پر قبضہ کرتے ہیں، جو ان کی عزت اور ناموس پر ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ کاٹتا ہے. یہ صرف تشیعوں کے پاس ہے، بقیہ سب کو ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ سب نے دے دیا، اٹھا کے دے دیا. فکر بھی نہیں ہے کتنا پیٹرول سعودیہ سے جاتا ہے، کتنا بحرین سے جاتا ہے، کتنا عراق سے جاتا ہے، فکر بھی نہیں ہے. کیا مدنیات جا رہی ہیں؟ آپ ہی کی بنیادوں پر، آپ ہی کی دولت، دینی دولت سے ترقی کرتے ہیں. خمینی بت چکن فرماتے تھے 70% انرجی اسلامی دنیا میں، 70% انرجی، اس پہ کنٹرول کرو، اس کو بچاؤ، اگلی نسل کے لیے اس کی حفاظت کرو. اگر اس کو تبدیل بھی کرنا ہے تو کسی بڑی چیز سے تبدیل کرو، نہ کہ ڈالروں سے اور روپوں سے. اور رہبر معظم نے اس کو مکمل کیا، کہا کہ ٹھیک ہے، پیٹرول اگر جا رہا ہے، جتنا پیسہ آئے وہ ایٹومک انرجی پہ لگایا جائے، تاکہ ہم اگلی نسل کو کوئی نہ کوئی انرجی کا راہ حل دے سکیں. یہ رہبر معظم نے کہا. صرف ایران نے شروع کیا، ایران نے سٹینڈ لیا، ایران کھڑا ہو گیا، یعنی شیعہ. پھر ایران نے لبنانیوں کو کھڑا کیا، پھر فلسطینیوں کا کہ بھائی تم بھی آہستہ آہستہ، بیت المقدس تمہارا چلا گیا ہے، قیام کرو. پھر الحمدللہ عراق دیکھا ہے آپ نے، پھر افغانستان. اگر میں تاریخوں کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ 2001 میں یہی حاج قاسم سلیمانی افغانستان میں کہ جب حملہ ہوا ہے امریکہ کا افغانستان کے اوپر تو وہاں کے اہل سنت دنیا کو، کیونکہ جو ان کا لیڈر تھا احمد شاہ مسعود، جو ان میں رجال تھا، من المؤمنین الرجال، جو ان میں مرد تھا نا، اس کو ایک دن پہلے شہید کر دیا تھا 2001 کے ٹاور گرانے سے پہلے، جو امریکہ نے خود 9/11 کیا ہے، اس سے ایک دن پہلے شہید کیا احمد شاہ مسعود کو، ایک دن پہلے، کیونکہ پتا تھا کہ یہ رہا تو ہم نہیں داخل ہو سکیں گے افغانستان میں. تھی وہ طاقت اس کے پیچھے، تھے مومنین تھے اس کے پیچھے بھی. آج قاسم سلیمانی پہنچے، احمد شاہ مسعود جا چکا تھا، تیار کیا کہ کہیں پورا افغانستان پلیٹ میں رکھ کے مت دے دینا. وہ بہانہ بنا رہا ہے کہ ہم طالبان کو ختم کرنے آ رہے ہیں یا فلاں ختم کرنے آ رہے ہیں، دہشت گردی اور فلاں، یہ اپنے بنائے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کہاں ختم کرنے کی باتیں کرے گا، دھوکہ دیتے ہیں، یہ سب ان کے اپنے بنائے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ختم کرنے نہیں آ رہے، افغانستان پر ان کے ذریعے سے قبضہ کرنے آ رہے ہیں، ان کو بہانہ بنائیں گے، قبضہ کریں گے، جیسے کہ داعش کو قبضہ بہانہ بنا کے عراق پر قبضہ کیا انہوں نے، اسی طرح سے پہلے 2001 میں یہ کیا، 2003 میں عراق پہنچ گئے، حاج قاسم بھی پہنچ گئے، امریکہ آ گیا تھا نا، حاج قاسم بھی پہنچ گیا، قوم کو بیدار کیا، بھائی کیا کر رہے ہو. الحمدللہ تو اللہ سیستانی نے سٹینڈ لیا اور آہستہ 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 امریکیوں سے اپنا ملک واپس لے لیا. ابھی ہیں امریکن لیکن اب اپنی حفاظت چھپے ہوئے ہیں، پہلے حالت نہیں تھی. آپ لوگوں اگر یاد ہو صدام، اگر یاد ہو کوئی گیا ہو، شاید جوان تو نہ گئے ہوں، بزرگان کو یاد ہو، صدام کے ختم ہونے کے بعد جب بارڈر کھول دیے گئے تھے کہ آؤ زیارتیں کرو، تو امریکہ کے کنٹرول میں تھا پورا ملک. جب آپ بارڈر سے داخل ہوتے تھے تو آپ حیران ہوتے تھے کہ ایران سے جیسے آپ عراق میں داخل ہوئے تو امریکنز فوجی آپ کے میزبان ہوتے تھے، وہ آپ کو بسوں میں بٹھاتے تھے، وہ آپ کو ایک گائیڈ دیا کرتے تھے، وہ آپ کو پانی کی بوتل دیا کرتے تھے، وہ بڑے خوش ہو کے آپ سے ملا کرتے تھے. ہمارے شیعہ واپس پلٹ کے کہتے تھے کہ اوہ امریکی کتنی اچھی ہیں، ہمیں ساری زیارتیں بسوں میں بٹھا بٹھا کے کروا رہے ہیں. یہ بات میں نے خود سنی ہے. قبضہ کر لیا تھا کہ بارڈرز تک پر آ گئے تھے ایران کی. آج قاسم سلیمانی نے آہستہ آہستہ قوم کو بیدار کیا. پھر 2006 لبنان پر حملہ کر دیا، پھر آج قاسم بیچارے لبنان پہنچے ہوئے، وہاں یہ قوم کو بیدار کر رہے ہیں. قیام قریب تھا، سید حسن نصر اللہ فرماتے ہیں، قریب تھا کہ میں مطالبات کو تسلیم کر لیتا. 22واں دن تھا. آج قاسم نے کہا کہ بھائی ہم تو استخارہ دیکھ کے آئے ہیں، استخارہ آیا ہے کہ اب تو آپ کو فتح مبین ملنے والی ہے. انا فتحنا لکا فتحاً مبین. حسن نصر اللہ کہنا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رہبر معظم کا نمائندہ آ گیا کہہ رہا ہے کہ فتح مبین ملنے والی ہے جبکہ پورا لبنان تباہ ہو گیا. 10 دن بعد پاسا پلٹ گیا. 33 ڈیز وار اسرائیل کی سب سے بڑی شکست ہے، پوری تاریخ میں سب سے بڑی شکست ہے 33 ڈیز وار. پھر 2011 شام کے مسائل شروع ہو گئے، پھر قاسم سلیمانی وہاں نظر آ رہے ہیں. 2014 یمن پر حملہ شروع ہو گیا، حاج قاسم یمن پہنچے. 2015 عراق پر داعش نے حملہ کر دیا، 3 صوبوں پر قبضہ کر لیا. سر 3 صوبوں پر قبضہ کر لیا. لفظ استعمال کرتے ہیں علماء کہ ہم اپنے کانوں میں، کربلا کے لوگ کہہ رہے ہیں، کربلا کے علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کانوں میں تیز ہوتی ہوئی تلواروں کی جھنکار سنا کرتے تھے. داعش اتنا قریب تھی کربلا کے حرم سے. جب انہوں نے دیکھا کہ تشیعوں نے 1979 میں قیام کیا ہے تو انہوں نے پھر ایک بہت بڑا پلان بنا کے آہستہ آہستہ کہا کہ اور چھوٹا کرو ملکوں کو، اور بانٹو ان کو، شیعہ سنی، شیعہ وہابی، شیعہ دیوبند، شیعہ علی حدیث، شیعہ فلاں، لڑوا دو طالبان، داعش، القاعدہ، یعنی کیا کیا بنا رہے ہیں، لڑوا دو پوری تشیعوں کو، ان سب کو تباہ کر دو، کوئی نہ بچے. اور جب چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے، لوتے رہیں گے قومیتیں، ہمیشہ اپنے چاروں طرف کے حادثات کو کسی عالمی تناظر میں دیکھنے کی عادت ڈالیں، اپنے حالات کو عالمی تناظر میں دیکھنے کی عادت ڈالیں، چاہے بات سندھو دیش کی ہو، چاہے مہاجرستان کی ہو، چاہے بلوچستان کی آزادی کی باتیں چلتی ہوں، یا اب ہزارہ کو کسی محفوظ جگہ پر لے جانے کی باتیں چل رہی ہوں. یہ سب کیا ہے؟ عالمی تناظر میں دیکھیے. تشیع نے سٹینڈ لیا ہے، تشیع نے قیام کیا ہے، تشیع نے قربانیاں دینی دینی ہیں، شیعوں نے قربانیاں دینی ہیں. سر آپ پیدا ہی قربانیاں دیں، آپ پیدا ہی قربانی دینے کے لیے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، جس کو بہت برا لگتا ہے کہ کیا مطلب ہے یار، ہمیشہ لڑتے رہیں گے، ہمیشہ پٹتے رہیں گے، ہمیشہ جیلوں میں جائیں گے، ہمیشہ شہید ہوں گے، ہمیشہ زخمی ہم ہی ہوں گے. میں کہتا ہوں بالکل ایسا ہی ہے. اور جو چاہتا ہے کہ یہ مسائل، یہ مشکلات اس کے اوپر نہ آئیں، آسان طریقہ بتایا میں نے کہ آپ اپنا مذہب فرقہ تبدیل کریں، اور اس میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں بچیں، کیونکہ اس میں بھی اس طرف بھی خطرات بہت ہیں، ہری پگڑی پہن کے گھومیں،
کو کچھ نہیں کہا جائے گا, کچھ نہیں کہا جائے گا. اتار دیں بھائی شیعہ لبادہ, اور اگر یہ شیعہ لبادہ آپ نے پہن کے گھومنا ہے تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں کہ یہ قربانیوں کا سلسلہ جناب فاطمہ سے شروع ہوا ہے. قربانیوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے, ان سے آغاز ہوا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ سوائے میری قربانی کے کوئی طریقہ ہی نہیں کہ علی کو بچایا جائے, اپنے آپ کو قربان کیا ہے. میں نے کسی بڑی شخصیت سے بھی چند دنوں پہلے بات سنی ہے کہ اگر فاطمہ اپنے آپ کو پیش نہ کرتی, اگر فاطمہ اپنے آپ کو پیش نہ کرتی, ان کا ارادہ علی سے بیعت لینے کا نہیں تھا, وہ علی کو شہید کرنا چاہتے تھے. رسول کی بیٹی نے اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ ایک بم پھٹے انفارمیشن کا اس دنیا میں, اور لوگ کہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کا گھر جلا دیا. یہ پروپیگنڈا ہو, یہ شور اٹھے. جب یہ شور اٹھے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیچھے آئیں, اور وہ ہو گیا. جناب فاطمہ کامیاب ہو گئی, انہوں نے علی کو بچا لیا. قربانی بہت بڑی دی ہے, قربانی بہت بڑی. جناب فاطمہ گئی نا, 18 سال کی عمر میں نہیں مرتے عرب دنیا کے اندر. 18 سال کے اندر کوئی نہیں جاتا دنیا سے, کوئی نہیں جاتا, مگر یہ کہ جس پہ اتنے ظلم ہو جائیں کہ وہ 80 سال کی بڑھیا, 80 سال کی بوڑھی خاتون لگنے لگے کہ جو صرف 18 سال کی تھی, وہ 80 سال کی لگنے لگے. اور یہ جملہ گئے سبت علیہ مصائب, اتنے مصائب پڑے مجھ پہ, لو سبت علی الایام, اگر یہ روشن دنوں پہ پڑتے, لسرنا لیا لیا, یہ سارے کے سارے کالی اور اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتے. یہ بہت بڑا جملہ ہے فاطمہ کا, بہت بڑا جملہ ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے جس چیز نے بہت زیادہ پریشان کیا ہے, بہت زیادہ پریشان کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب حصول کے لیے مولا کائنات بی بی کو حجرے میں لے کے گئے تو منع کیا, مولا کائنات نے منع کیا فضا کو کہ آپ نہ آئیں, آپ کو بہت محبت تھی, شاید آپ برداشت نہ کر پائیں. فضا نے کہا نہیں, میں نے بھی ساتھ رکھنا. اور تعجب یہ ہے کہ لوگوں نے فضا کی چیخ نہیں, علی کی چیخیں سنی ہیں, علی کی چیخیں سنی ہیں. پوچھا کیا ہوا, علی آپ اتنے مضبوط ہوتے ہوئے کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کہا کہ 70 دن تک, فرمایا 70 دن تک فاطمہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زندہ رہی, اور مجھے نہیں پتا چلا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, مجھے نہیں پتا چلا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. ایران کے عالم دین نے کہا کہ میں نے مجلس پڑھ لی, مجلس پڑھ کے میں جانے لگا تو دیکھا کہ ایک جوان روئے جا رہا ہے, روئے جا رہا ہے, روئے جا رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں مصائب کا کون سا جملہ سخت لگا ہے جو اتنا روتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں, اور میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. ہڈی کسی خاتون کی پسلیاں ٹوٹی ہوں 70 دن تک وہ کیسے برداشت کرتی ہے؟ کہا کہ یہ جملہ جو ہے نا, یہ مجھے رلا رہا ہے. ایسے کیسے ہوتا ہے؟ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے. خدا انشاءاللہ جو کچھ آپ کے دلوں میں ہے, جو کچھ آپ اپنی مشکلات, اپنے درد جو دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں, خدا انشاءاللہ بی فاطمہ کے صدقے آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے. خدایا ہمیں معلوم ہے بہت گناہ گار ہیں, ہم جانتے ہیں اپنی حالت کو, بہت اچھی طرح سے ہم اپنی حالت کو جانتے ہیں، لیکن ہمیں صرف تیرا اور اہل بیت کا اثر ہے. خدایا ہمارے اندر انقلابی تبدیلیاں رونما فرما، ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے. خدایا ہمیں بیوی کا صدقہ، ہمیں بیوی کے توسل سے جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا دے، جیسا اہل بیت چاہتے ہیں ویسا بنا دے، قرآن اور اہل بیت سے حقیقی محبت سکھا دے. خدایا اس گھر پہ جنہوں نے یہ محفل برقرار کیا ہے، جنہوں نے یہ مجلس کا انعقاد کیا ہے، اپنی برکتیں نازل فرما. خدایا ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، ان کے مرحومین کو جوارِ آئمہ میں جگہ عطا فرما. ایک بار پھر آپ تمام شہداء کو بھی یاد رکھیے گا، اور اس گھر کے جو مرحومین ہیں سید عزیز مہدی ابن سید واعظ حسین زیدی، خلت فاطمہ بنت سید مقبول حسین زیدی، ان دونوں کے لیے سورہ فاتحہ.